وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قتال کی دو صورتیں، ایک اقدامی دوسرا دفاعی. تو ابتداء بالقتال کی ممانعت والا حکم سورۃ توبہ کی آیت فیضن سلخ الاشہر الحرم کے ذریعے سے منسوخ ہو گیا. اسی طریقے سے وقتلوہم حیث ثقفتموہم کے ذریعے منسوخ ہو گیا، تم ان کافروں سے قتال کرو جہاں تم ان کو پاؤ، یعنی حدود حرم میں پاؤ یا حدود حرم کے باہر پاؤ. یہ ایک تفسیر ہے جس کے قائل حضرت قتادہ ہے کہ اقدامی جنگ اور دفاعی جنگ دونوں طرح کی جنگ کی ابتدا کرنا حدود حرم میں جائز ہے. جبکہ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں اقدامی جہاد کی ابتدا نہ کی جاوے الا یہ کہ کفار کی طرف سے ابتدا ہو حدود حرم میں، تو ہم ان کے ساتھ دفاعی مقابلہ کر سکتے ہیں. البتہ حدود حرم کے علاوہ ہر جگہ اقدامی اور دفاعی دونوں طرح کے قتال کی اجازت ہے. وَأَخْرِجُوهُم مِّن حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو نکالو جیسا کہ انہوں نے تم کو نکالا تھا مکہ سے، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کافروں نے تم مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ تم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، تو اب مکہ فتح ہو رہا ہے تو ان کو بھی مکہ المکرمہ سے نکالو، اور ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا. سن 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا، بہت سے مشرکین کو جلا وطن کیا گیا، بہت سو کو قتل کیا گیا. ایک ضابطے کی بات سمجھو، عام کفار حربی جب وہ دارالاسلام کے یا اسلامی حکومت کے ماتحت آ جا رہے ان کا علاقہ، تو پہلا اختیار تو یہ ہے کہ وہ برضا و رغبت اسلام قبول کر لے رہے. نمبر 2، جزیہ دے کر ذمی بن کر دارالاسلام کے امیر کے ماتحت رہنے کو پسند کر لے رہے. نمبر 3، جنگ کے لیے تیار ہو جاوے، یہ دو کام نہ کرنا ہو تو. لیکن اگر عرب کا حربی کافر ہے تو اس کے لیے جزیے کی اجازت نہیں ہے، یا تو وہ برضا و رغبت ایمان قبول کر لیوے یا جنگ کے لیے تیار ہو جاوے. کیوں؟ عرب مرکز اسلام ہے، اسی لیے اس کو کفار وغیرہ سے پاک رکھنا ہے، اسی لیے ایک خصوصی قانون جو ہے بنایا گیا ہے. لیکن اگر کوئی کافر زبردستی حرم میں پڑا رہے تو کسی تدبیر سے اس کو حرم سے باہر نکالا جا رہا ہے. اور اگر اس میں کامیابی نہ ملے تو مجبوراً حرم میں قتل کر دیا جائے۔ یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی مسلمان قاتل کسی کو قتل عمد کر کے حرم کی پناہ لے تو اس کو کسی تدبیر سے نکلنے پر مجبور کیا جائے، اور نہ نکلے تو پھر اس کو حرم کے اندر جو ہے قتل کر دیا جائے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلَ، فتنے کے بہت سارے معنی ہیں، مثلاً فتنہ بمعنی عذاب، فتنہ بمعنی ضلال، فتنہ بمعنی آزمائش، فتنہ بمعنی امتحان، فتنہ بمعنی شرک۔ یہاں ایک معنی کی تعین کر دی گئی کہ یہاں فتنہ بول کر شرک مراد ہے، دوسرا کوئی معنی مراد نہیں ہے۔ فتنہ کرنا یعنی کافروں کی طرف سے شرک کا وجود میں آنا، یہ قتل سے بھی شدید ترین جرم سمجھا جاتا ہے۔ لفظ اشدو، شدت کا استعمال عام طور پر محسوس چیزوں کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسا ہے، تو کہا بہت شدید ہے، یہ تو بہت شدید، محسوس چیزوں میں شدت کا استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ عظمت کو استعمال کیا جاتا ہے غیر محسوس چیزوں کے اندر۔ اب رہا گناہ، یہ بھی غیر محسوس چیز ہے، اور فتنہ ایک گناہ ہے، لیکن آیا اس کے لیے لفظ اشد، اسی لیے اشد کا ترجمہ اعظم کا کیا ہے، چونکہ فتنہ اور گناہ ایک غیر محسوس چیز ہے اور اشد محسوس چیز کے لیے آتا ہے، اسی لیے غیر اعظم کا لفظ نکال کر کے بتلا دیا کہ یہ اس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ دوسری بات، بعض مرتبہ غیر محسوس کو محسوس کے درجے میں رکھا جاتا ہے اس کی قباحت کو بتلانے کے واسطے، تو گناہ ایک غیر محسوس چیز ہے لیکن اس کی قباحت کو بتلانے کے لیے اس کو محسوس کے درجے میں رکھا گیا اور کہا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلَ، فتنہ کرنا تو قتل کرنے سے بھی زیادہ ڈینجر چیز ہے۔ لَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، حالت احرام میں جنگ کرنا، حدود حرم کے اندر جنگ لڑائی کرنا، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے فتنے کے مقابلے کے اندر، قتل کے مقابلے کے اندر۔ جنگ فی نفسی ہی بری چیز ہے، لیکن جنگ ہے فتنے اور شرارت کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے، اسی لیے ایک چھوٹی سی ناگوار ناپسندیدہ چیز کو ہم گوارا کر لیں گے، بڑی ناگوار اور خطرناک چیز کو ختم کرنے کے واسطے۔ تو جنگ فی نفسی ہی بری چیز، ناگوار چیز، لیکن اس کو کیوں گوارا کیا حدود حرم میں، عاشور حرم میں، حالت احرام میں، ایک بڑی ناگوار اور خطرناک اور بری چیز کو ختم کرنے، اور وہ بڑی بری چیز ہے حدود حرم کے اندر فتنہ کرنا، اس لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلَ۔ بات دراصل یہ ہے کہ شرک سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، شرک کی نحوست سے انسان ظالم بھی بن جاتا ہے، شرک یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، فتنہ بمانا شرک، جبکہ قتل دائمی جہنم کی چیز نہیں ہے، قاتل مومن ہو تو ایک لمبے زمانے تک عذاب بھگت کر جنت میں آ سکے گا، یا توبہ تلہ کر کے مقتولوں سے، مقتل کے رشتہ داروں سے معافی مانگ کے دیت کی رقم چکا کر، بدلہ عوض چکا کر جنت میں آ سکتا ہے، لیکن مشرک جنت میں نہیں آ سکتا. تو قتل کرنے کے مقابلے میں فتنے کھڑے کرنا بڑا سنگین جرم اور گناہ سمجھا جاتا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلَ، جس کو تم عظیم سمجھ رہے ہو، الَّذِي اسْتَعْظَمْتُمُوهُ. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم کافروں سے مسجد حرام میں قتال مت کرو، یعنی حدود حرم میں قتال مت کرو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، حَتَّى جب تک کہ وہ تم سے قتال کی شروعات نہ کریں. جب وہ تم سے قتال کی شروعات کرے تو تم بھی مدافعانہ جنگ ان سے کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، سو اگر وہ تم سے حرم میں قتال کی شروعات کرے تو تم بھی حرم میں ان کو مارنا چالو کر دو. یہ تینوں جو فعل آئے ہیں نا، تینوں فعل کے اندر لا تقتلوہم، یقتلوکم، قتلوکم بغیر اغلف کے بھی قرات آئی ہے تینوں فعل کے اندر. لا تقاتلوہم، یقاتلوکم، قاتلوکم، تینوں میں بغیر الف کے بھی قرات ہے مجرد سے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طریقے سے، یعنی ان کو دفاعانہ طور پر حدود حرم میں قتل کر دینا، یا یہ کہ جہاں پائے جائے وہاں قتل کرنا اور ان کو وطن سے نکال دینا، یہ کافروں کے جرائم کی سزائیں ہیں. کہ جو رات دن جرائم کرتے رہتے اس کی یہ سزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، سو اگر وہ باز آ جاوے، یعنی توبہ کر لے وے کفر سے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاوے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور ان پر رحم و کرم کرنے والے ہیں. پھر ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، جلا وطن بھی نہیں کیا جائے گا، نکالا بھی نہیں جائے گا، پھر ان کو جو ہے رکھا جائے گا کہ بھائی اب رہو یہاں پر، چلو
اور تم اپنے ساتھ قتل کرو، یا جہاں بھی تم ان کو پاؤ اور تم ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی مکہ مکرمہ سے. اور ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا اپنے مکہ والے ساتھ، اور فتنہ یعنی ان کی جانب سے، کفار کی جانب سے شدت کا وجود میں آنا ان کے حرم اور احرام کی حالت میں قتال کرنے سے زیادہ سخت ہے، جس کو تم عظیم سمجھتے ہو. اور تم ان کے ساتھ قتال کرو، اور تم ان کے ساتھ مسجد حرام میں قتال مت کرو، یعنی کہ حدود حرم میں، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ اس میں قتال نہ کرے. تو اگر وہ تمہارے ساتھ حدود حرم میں قتال کرے تو تم ان کے ساتھ قتال کرو حدود حرم میں. اور تینوں افعال میں بغیر الف کی قرات بھی آئی ہے، قتل اور نکال دینا ہی کافروں کی سزا ہے. تو اگر وہ باز آ جائے کفر سے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کو رحم کرنے والا ہے.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تم ان دشمنان اسلام سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ شرک کفر کا باقی نہ رہے، اور پوری روئے زمین کے اوپر زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت ہونے لگے، اکیلے اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوئے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سو اگر شرک کو وہ لوگ چھوڑ کر کے باز آئے یعنی توبہ کر لے تو اب ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. فَلَا عُدْوَانَ، حرم کے اندر مارنا بھی ایک طرح کی تعدی ہے، اس لیے فرمایا فلا عدوان الا علی الظالمین. کہ اب ان کو قتل کر کے یا قتل کے علاوہ دوسری سزا دے کر ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ مشاکلتن ہے فلاح و دعانا، یعنی کہ ان کو زور نہیں دکھایا جائے گا. اس طرح کا ایک مفہومی ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. ورنہ جو ہے ان لوگوں نے زیادتی کی ہو اور اس کے دفاع میں ہم کوئی کاروائی کرے تو اس کو تو زیادتی نہیں کہا جائے گا. الا علی الظالمین، مگر ظالموں کے لیے. اور جو باز آ گیا وہ ظالم نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی. جی،
اور تم ان کے ساتھ
اصل میں فتنے کے اندر جو ہے نا دین دنیا دونوں کا نقصان ہے. فتنہ بمانا شرک، دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. دنیا میں سے سکون چین کا خاتمہ ہو جاتا ہے. شرک کے اندر دنیا اور آخرت کا فساد ہے، خرابی ہے. اس لیے چلو،
اور تم ان کے ساتھ شکار کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہونے لگے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. تو اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ مفلا عدوان اس پر دلالت کرتا ہے کہ قتل اور اس کے علاوہ کے ذریعے ظالمین کے علاوہ پر زیادتی نہیں کی جائے، ظالمین ہی پر زیادتی کی جائے گی.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. مسلمانوں کو حدود حرم میں یا احرام کی حالت میں یا اشہر حرم میں کافروں کی زیادتیوں کے باوجود دفاعی قتال کرنا دینی طور پر پسند نہیں تھا، حالانکہ اللہ نے اجازت دے دی، پھر بھی ان کو ناگوار لگتا تھا. یہ کمال تقویٰ کی بات. تو ان لوگوں کو مزید تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے آیت نازل ہوئی. دوسرا شان نزول، کافروں نے، منافقوں نے اعتراض کیا مسلمانوں پر. کیا اعتراض کیا؟ کہ اشہر حرم کی حرمت تو زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے، حرم کی تعظیم قدیم دور سے چلی آ رہی ہے. اور اب دیکھو نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شریعت لائے، ہر چیز بدل رہی ہے. یہ تو حدود حرم میں بھی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں اور حالت احرام میں بھی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں اور احترام کے مہینوں میں بھی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے اشکالات کھڑے کیے، تو ان کو اس آیت کے ذریعے سے جواب دیا گیا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ جواب ہے ان کے اس اشکال کا، خلاصہ کیا جواب کا. یہ ادب احترام تعظیم جو ہے نا وہ دو طرفی چیز ہے. اگر تم کافر لوگ جو حرم کا احترام کرو گے تو ہم بھی کریں گے، تم حرم کا احترام کر کے ہم کو کچھ نہیں کرو گے تو ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کریں گے. احرام کا احترام تم کرو گے کہ احرام کی حالت میں ہم آ رہے ہیں تو تم کچھ نہیں کرو گے تو ہم بھی تم کچھ نہیں کریں گے. احترام کا مہینہ ذی القعدہ چل رہا تھا، عمرۃ القضاء کے وقت پر، تو کہا کہ اس کا احترام تم کرو گے تو ہم بھی کریں گے، ہم بھی تم کو کچھ نہیں کریں گے. لیکن تم یک طرفہ احترام چاہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم حدود حرم میں رہ کر کے مسلمانوں کو مارو اور مسلمانوں کو کہو کہ نہیں حدود حرم میں لڑنے کا نہیں، تم چپ چاپ مار کھاؤ ہاتھ جوڑ کر کے. ایسا تھوڑا ہی ہوگا. اشہر حرم کے اندر تم مسلمانوں کو مارو اور کہو کہ مسلمانوں ابھی احترام کے مہینے چل رہے ہیں، ابھی لڑائی نہیں کرنے کی، تم چپ چاپ مار کھاؤ. ایسا تھوڑی ہوئی ہوگی. حالت احرام کا تم لحاظ نہ کرو اور مسلمانوں کو مارو اور کہو کہ تم احرام میں، تمہیں ابھی کچھ نہیں کرنے کا، ایسا وہی تھوڑا ہوئے. अमन शांति भाईचारा कौमी एकता सब दो तरफा होगी, एक तरफा नहीं होगी। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, अगर तुम एहतराम करोगे तो हम एहतराम करेंगे, एक तरफा मामला नहीं होगा। अल मुहर्रम, ये ईमान वालों को अशहुरे हुरूम में किताल की जो कराहियत महसूस हो रही थी उसको दूर करना है। और यहाँ शहर की हराम की तरफ जो निस्बत हो रही है मुबालगतन हो रही है, वरना कोई भी महीना फी जाती ही हराम नहीं होता है। और रियायत मुकाबले की चीज़ है, एहतराम की रियायत मुकाबले की चीज़ है। अब कोई दोस्त आपका आपके साथ उसने सुलूक करे तो आप भी उसके साथ उसने सुलूक करो, और वो आपको माँ बहन की देता रहता हो रात दिन सामने आकर के भी और ईजा रसानी करता रहता होए, तो बहरहाल अगर आप आला तरीन अखलाक पर हो अलग बात है, वरना शरीयत आपको कहती है जजाऊ सही है दिन सही है तुम मिसलुआ, देती इजाज़त आपको शरीयत। तो ये तो मुकाबले की चीज़ है। फकमा कातलुकुम फी फक्तुलुहुम फी मिसली, वो जो अगर लड़ने मारने आएंगे ना तो फिर हम भी ऐसे उनको लड़ेंगे हम मारेंगे, ये तरदीद है। क्योंकि मुसलमानों ने इसको नागवार समझा था, मुसलमान अजमत के कायल और कुफार अजमत के कायल होकर भी जंग करते हैं। मुशरिकीन अरब हरम के अजमत के कायल थे, अशूरे हुरूम के अजमत के कायल थे, फिर भी लड़ते थे, और मुसलमान अजमत के कायल है। अब तुम चाहो कि हम भी अजमत के कायल रहे तो तुम्हें भी अजमत पर अमल करना पड़ेगा, तो होगा दो दो तरफा मामला। वल हुरुमात क़िसास, और एहतराम के मामले में दोनों तरफ से बराबरी होगी। हुरमत की जमा है, यानी जिसका एहतराम करना ज़रूरी हो उसमें बराबरी होगी, और जब बेहुरमती होगी तो उसके बराबर बदला लिया जाएगा। उन्तुहिकत का यही माना, बेहुरमती जब की जाएगी तो बराबर से बदला लिया जाएगा। देखो दुनिया में आप अखबारों में किस्से पढ़ते होंगे, यक तरफा मोहब्बत में पागल हो गया है, यक तरफा मोहब्बत में उसने खुदकुशी कर ली, यक तरफा मोहब्बत में उसने हमला कर दिया। एक तरफा तो ये फितना है, दो तरफा हो तो जो है किसी तरह जो है ये है। तो यहाँ भी यही मामला है भाई, ये दो तरफा तुम लोग एहतराम की बात करो तो एहतराम होगा वरना नहीं होगा। फमनी तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्ली मा तदा अलैकुम, सो जो तुम्हारे ऊपर ज्यादती करे हरम में किताल करके, एहराम में किताल करके, एहतराम वाले महीने में किताल करके, तो तुम भी उसी तरह उनके ऊपर ज्यादती करो। वो अगर ज्यादती करे तुम्हें भी ज्यादती करने की, इतनी ही ज्यादती करने की जितनी उन्होंने तुम्हारे ऊपर की, जितनी ज्यादती उन्होंने तुम्हारे ऊपर की तुमको उनके ऊपर ज्यादती करने की। देखो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि काफिर हुदूद हरम में या एहराम में या एहतराम के महीने में मुसलमानों पर ज्यादती करे तो मुसलमानों को उनके साथ जवाबी कार्रवाई की इजाज़त दी गई, दिफाई मुकाबला की इजाज़त दी गई, तो उसको फातदू से क्यों ताबीर किया गया? एतदा के माने तो आते ज्यादती करने के, तो मुसलमान जो दिफाई कार्रवाई करे उसको तो एतदा नहीं कहना चाहिए, हालांकि आयत में उसको भी फातदू कहा गया। उनकी तरफ से ज्यादती बराबर फमानी तादा आलेगो, लेकिन मुसलमान तो जवाबी कार्रवाई करेंगे ना, दिफाई कार्रवाई करेंगे ना, वो एतदा थोड़ा ही है, फिर उसको क्यों कहा गया फातदु अलैहि बिमिस्ली मा तदा अलैहि। जवाब नंबर एक, ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اس ظلم کی جو سزا دی جا رہی ہے اس کے لیے اعتداء کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، سورتن سورتن، یعنی اعتداء کے جواب اور بدلے کو اعتداء سے تعبیر کیا گیا، سورتن شبہ مقابل کا یہی مطلب ہے کہ حقیقت میں مسلمان جو کریں گے وہ اعتداء نہیں ہے، ان کے اعتداء کا جواب ہے، لیکن ایک شکل ہے اعتداء کی، اس لیے اس کو فاتدو کے لفظ سے آیت کے اندر تعبیر کیا گیا۔ اب مسلمان چاہے تیر چلاوے، پتھر مارے، تلوار چلاوے، یہ سب چیزوں کی ان کو اجازت دی گئی، جبکہ وہ انتہاک کرے، انتہاک کرے یعنی بے حرمتی کرے، حرم کی، حدود حرم کی، اشور حرم کی، تو اجازت دے دی ان کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرا کرو۔ واہ واہ، یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کہ دفاع اور مقابلے میں بھی کہا، جوابی کاروائی میں بھی کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جوابی کاروائی میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، انتصار بدلہ لینے میں اور مدد کرنے میں اور زیادتی کو چھوڑنے میں تم اللہ سے ڈرو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ معیت سے مراد معیت وصفی مراد ہے، معیت ذاتی اور مکانی مراد نہیں ہے، اس لیے سیوطی نے ترجمہ کیا بدعونی والنصری، یہ معیت وصفی کا ترجمہ کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ چلو،
احترام والا مہینہ کا بدلہ احترام والا مہینہ ہے، سو جس طرح وہ لوگ تمہارے ساتھ احترام والے مہینے میں قتال کرے تو تم ان کے ساتھ ہے اس میں قتال کرو۔ یہ رد ہے مسلمانوں کے اس کو ناگوار سمجھنے کی وجہ سے، اور احترام کے معاملے میں برابری سے کام لیا جائے گا۔ حرمات جمع ہے حرمتن کی، جس کا احترام واجب ہو، جب بے حرمتی کی جائے گی تو اسی کے برابر بدلہ لیا جائے گا۔ سو جو کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے قتال حرم میں اور احرام اور احترام والے مہینے میں قتال کر گئے تو تم ان کے اوپر ایسی زیادتی کرو جتنی زیادتی انہوں نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ مسلمانوں کی جوابی کارروائی کو اعتدا سے مقابل کیا گیا، صورتاً اس کے مقابل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد میں اور زیادتی کو ترک کرنے میں ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں مدد اور نصرت کے لیے۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ عجیب و غریب وزن کا مصدر ہے تہلکہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زبان عرب کے اندر اس تفعلتن کے وزن کے اوپر کوئی مصدر اس کے سوا نہیں سنا گیا ہے، اور امام سیبوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اور بھی دو چار مصدر ایسے آتے، تنصورا، تستورا، اس طرح آتے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت ہم لوگوں کے متعلق نازل ہوئی، مدینہ پہنچ گئے، اسلام کو غلبہ مل گیا، امن و امان نصیب ہو گیا، تو ہم آپس میں بات کرنے لگے، چلو اب اپنی کھیتی باڑی میں ذرا مشغول ہوئے، کاروبار کو سجائے، پچھلے بہت جنگیں ہوئی، بدر کی، احد کی، عذاب کی، ہنین کی، بہت خرچے ہوئے، تو اب ذرا وہ جو خرچے بہت ہو گئے اس کی تلافی کرے، کھیتی باڑی، دکان، کاروبار کو جمع کر تلافی کرے ہم لوگ کا۔ بس یہی بات ہمارے دل میں آئی، آپس میں ہم مذاکرے کر رہے تھے، اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی، تم اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کے جتنے بھی کام ہے اس میں مال خرچ کرو، چاہے جہاد ہو یا جہاد کے علاوہ کوئی اور نیکی کا کام ہو. معلوم ہوا کہ سبیل سے سبیل حسی مراد نہیں ہے بلکہ سبیل مانوی مراد ہے. سبیل حسی تو یہ روڈ، وہ تھوڑا مراد ہی آیت میں، سبیل مانوی مراد اللہ کی اطاعت میں، جہاد میں، نیکی کے کام میں مال خرچ کرو اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ید بول کر کے جان مراد ہے انسان کی اپنی، کیونکہ زیادہ تر کام آدمی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اس لیے جان بول کر، جان ہاتھ بول کے جان مراد. اس کو یوں کہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ کر کے کل مراد آیت میں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اب دیکھو کوئی بھی آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو کبھی ہلاکت میں ڈالتا نہیں. ہوتے ہیں گانڈے اس زمانے میں، چوتھی مار پر سے کود پڑے، ٹرین کے نیچے سو گئے، زہر پی ڈالا، وہ گانڈی کامن. ورنہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو سامنے پڑھ کر ہلاکت میں نہیں ڈالتا، اور وہ بھی ہلاکت میں نہیں جا رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میں ہمارے لیے بہت تنگی ہے، آگے راحت والی زندگی میں چلے جا رہے. وہ اس کو راحت سمجھ کر کے ظاہری ہلاکت گوارا کرتے ہیں، اس لیے وہ حقیقی ہلاکت نہیں سمجھتے اس کو، وہ گانڈے بھی. اس لیے یہاں پر جو ہے مفعول معذوف مانا جائے گا، ولا تلقوا انفسکم بأیدیکم الی التہلکتی. اور یہاں مراد ہے آیت میں بخل، بخل مراد ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی بخیل مت بنو. کیسے بخیل بنو گے؟ جہاد میں خرچ کرنا روک کر کے، یا جہاد میں خرچ کرنا چھوڑ کر کے. کل پورا سبق لکھ کے لانے کا جاؤ. اب نئی سزا ایجاد کرتے ہیں، سہولتیں ہیں اس سلسلے میں، اعلانات ہیں، آفریں ہیں، پھر بھی کوئی نہ چاہے تو اب نہیں سکے، جو بھی جانا چاہے اس کو اجازت ہے. پہلی مرتبہ میں ایک بار سبق اردو عربی میں لکھ کے لانے کا، دوسری مرتبہ میں دو بار، تیسری مرتبہ میں تین بار، ریٹر بڑھا دے جانے.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.
کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے سے رک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یا جہاد چھوڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. بھائی خرچہ روکے تو اس میں ہلاکت کیسی؟ خرچہ روکے تو پیسے بچے، اس میں کائی کی ہلاکت. اس لیے سیوتی فرماتے ہیں کیا؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ تم جہاد میں خرچ چھوڑ دو گے تو دشمن تمہارے مقابلے میں قوی ہو جائے گا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے نام پر. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاد کے لیے ہتھیار چاہیے، سفر خرچ چاہیے، توشے کا خرچہ چاہیے، بہت سارے خرچے ہوتے ہیں جنگوں کے لیے. اسی لیے ملکوں کا جو بجٹ تیار ہوتا ہے اس میں سرنکشن بجٹ بہت بڑا ہوا کرتا ہے، یعنی ملک کا لشکر وغیرہ کا، دفاع وغیرہ کا، ہتھیار خریدنے کا بجٹ ایک بڑا ہوا کرتا ہے. کیونکہ ملک کو بچانا ہے، اس کے لیے ساری تیاریاں ہر وقت رکھنی پڑتی ہے. اگر تم خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو ہتھیار نہیں آئیں گے، تو دشمن طاقتور ہو جائیں گے اور وہ تمہارے پورے ملک کو لقمہ بنا ڈالیں گے. اسی لیے فرمایا کہ خرچ کرو، ہتھیار بساؤ، لشکر تیار کرو تاکہ دشمن قوی نہ ہونے پاوے. التہلکہ، ادھر خرچ کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کا کام کرو خرچ کر کے وغیرہ اور دوسرے شعبوں میں خرچ کر کے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھو بھائی, محبت تو میلان قلب کو کہتے ہیں محبوب کی طرف, اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف یہ معنی ہم استعمال نہیں کر سکتے. محبوب کی طرف میلان قلب, اس لیے حاصل معنی کیا یحبو کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے. محبت کا نتیجہ ہے بدلہ, اور بدلہ وہی ثواب, تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے. اور ہمیشہ یہ قانون یاد رکھنے کا, جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہو تو وہاں پر لازم اور غایت کا معنی مراد لینے کا, جو یہاں مراد لیا گیا ثواب دینے کے معنی کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. چلو,
اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جہاد وغیرہ نیکی کے کاموں میں, اور تم جہاد میں خرچے کو روک کر اور جہاد کو چھوڑ کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور بات زائدہ ہے, اس لیے کہ
ٹی وی گھر کے ہر روم میں ہے, گھر میں ہر آدمی کا اپنا لیپ ٹاپ الگ ہے, ہر ایک کے پاس ٹیبلٹ اپنی ہے, آنے کی نہیں وہ ٹیبلٹ, ہر ایک کے پاس اپنا آئی فون الگ ہے, ہر ایک کی کار اپنی ہے. گھر میں سانپولیا نکلے تو اکھے محلے میں ڈھونڈنے نکل رہے, لکڑی تو نہیں سانپولیا مارنے کا ہے. چلو,
اس لیے کہ یہ بخل اور جہاد کو چھوڑ دینا تو تمہارے مقابلے میں دشمن کو مضبوط کر دے گا, اور تم خرچ وغیرہ کے ذریعے نیکی کرو.
لیکن پہلے بہت غنیمت تھا کہ یہ جھاڑا پاڑنے کے لیے وہاں ہی نہیں آتی ہے, وہ بانس کی آتی تھی, اب تو وہ بھی پلاسٹک کی آئے, ورنہ تو وہ جھاڑو پرانے ہو جاتے تھے, کچھ مدت تک وہ واہنی گھر میں رہتی تھی, اب تو وہ بھی پلاسٹک کے آ گئے. چلو,
بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا.
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, احکام کا سلسلہ چل رہا ہے بھائی. شان نزول یہ ہے کہ زعفران لگایا ہوا کرتا پہن کر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمرے کے متعلق سوال کیا. ان کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حنفیہ نے بہت ٹاپ معنی مراد لیا اس کا, اتم الحج والعمرۃ للہ کا کیا ٹاپ معنی مراد لیا, کوئی آدمی عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے تو پھر شروع کرنے کے بعد اس کو اس کے تمام واجبات, فرائض, آداب, سنن کی رعایت کے ساتھ مکمل کر دینے کا. عمرے کا احرام باندھا, نیت کر لی, حج کا احرام باندھا, نیت کر لی, تو اس کے ارکان, شرائط, فرائض, واجبات, سنن سب کی رعایت کے ساتھ حج اور عمرہ پورا کر ڈالو. اگر حج عمرہ پورا نہیں کرنا تھا تو احرام کیوں باندھا تم نے؟ یہ ایک بہت شاندار مطلب احناف نے لیا, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرضیت مراد لی, عمرہ کرنا واجب ہے, اتم عمر ایسا بتلا رہا ہے. احناف کہتے ہیں کہ دیکھو, شروع اسلام کے اندر حج اور عمرہ دونوں مستحب تھا, پھر آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اس آیت نے آ کر حج کی فرضیت بتلائی اور عمرے کو علی حال ہی مستحب اور مسنون باقی رکھا. یہ فرق کرتے ہیں احناف آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تفسیر بہت اچھی کر رہے ہیں، ادو ہما بے حقوق ہی ہما، کہ حج اور عمرہ کو اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرو. پہلے اسٹیمریں تھیں تو بہت غنیمت تھی، اخیر میں جب اسٹیمر بند ہوئی تو وہ 8 دن والی تھی، کہ ممبئی سے جدہ 8 دن لگتے تھے، اس سے پہلے تو 15 دن والی تھی. تو اس میں کیا، اوپر آسمان نیچے پانی، تو اسٹیمر کے اندر نہ چاہے تو بھی وہ حج کے احکام سیکھتے تھے آج ہی لوگ. 8 دن تک کیا کرے، کہاں ٹائم پاس کرے احرام کی حالت میں، حج کے سفر میں تو احکام حج سیکھتے تھے، اور وہاں باقاعدہ تربیتی کیمپ چلتے تھے اسٹیمروں میں 8-8 دن تک، جس میں حاجیوں کے حج کے مسائل، ممنوعات احرام، نماز، طہارت یہ سب سکھایا جاتا تھا. اب تو کیا، ایئرپورٹ آنے تک وہ بزنس میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار میں، دعوت کھانے میں، ہدیے لینے میں، ملاقاتیں لینے میں، ایک بھالا بھی سیکھتے نہیں. حاجیوں کے جوڑ ہوتے ہیں تو اس میں آدھے حاجی آوے تو بھی حاجیوں کا شکریہ ادا کرنے کا، 100% حاجی آتے نہیں. اور وہاں کے ایسا ایسا اوندھا مارتے ہیں کہ امت کے 1400 سالہ فقہا کے ذہن میں بھی یہ جزیات کبھی نہیں آئے، ایسا ایسا نوویلٹی اوندھا مارتے حاجی لوگ. یہ حال ہے اس وقت حاجیوں کا، نوویلٹی اوندھا مارتے ہیں، ایسی ایسی وہ غلطیاں کرتے ہیں کہ تم کو سناؤں تو تم تعجب میں پڑ جاؤ، ایسی غلطیاں کرتے ہیں یعنی کتابوں میں بھی نہیں ملتے. ہم تین تین چار چار مشہور حج کی کتابیں اردو کی لے کے جاوے تو ایک بھی جزیہ نہیں ملتا یہ غلطی کا حل کیا. کبھی تو اچھا ہے زمانہ واٹس ایپ کا کہ ادھر 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 فون فان کر کے جو ہے مسائل کی تحقیق کر کے پھر ان کو جواب دینے کا، آپ نے یوں اوندھا مارا ہے 22 بکرے کاٹنے پڑیں گے، ایسی بھی غلطیاں کرتے ہیں حاجی لوگ. کسی کو 28 بکروں کی سزا، کسی کو اونٹ کی سزا، ایسی سزائیں دلوانی پڑتی ہو ان کو. یہ حاجیوں کا حال ہو گیا اس وقت. اسی لیے واتم الحج والعمرۃ للہ، اوپر والی آیت کے ساتھ ربط اس طریقے سے ہوگا کہ جنگ کی وجہ سے حج اور عمرے میں احسار واقع ہو سکتا ہے، اور آگے احسار کے احکام آ رہے ہیں. یہ ہے رب، جنگ کی وجہ سے حج اور عمرے میں احسار واقع ہو سکتا ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ، سچی بات کہوں درد اور دکھ کی، حج کے مسئلے تو بہت بڑی بات، ان کو وضو اور نماز نہیں آتی ہے. حج میں آنے والے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے وہ بھی ان کو معلوم نہیں رہتا ہے. قرآن پڑھا رہا ہوں تم کو بیٹھ کر کے، مینا میں دیکھا ایسے حاجیوں کو، رات کو سوئے صبح میں اٹھایا، اٹھ کے نماز کی نیت بند دی، فجر پڑھنا چالو، ایسے ایسی غلطیاں ہو. یہ تو فرا ہے، اس کے بارے میں وضو غسل کے بارے میں. وہ اسٹیمریں بہت غنیمت تھی کہ اس میں جاوے تو وہ کسی طرح بھی احکام سیکھے، مسائل سیکھے. اب تو کچھ بھی نہیں حاجیوں کے اندر. واتم الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدی، 50-55 حاجی تھے تو وہ سب بےچارے نہیں تھے، مجھے کہا کہ آپ پہلا عمرہ ہم کو کرا دو گے، کہا چلو. تو ایک 85 سال کے میاں بیوی تھے تو وہ ان سے چلا ہی نہیں، تو یہ پوری ٹیم کو جلدی چلنے میں مشقت ہوئے دو بڈھے بڈھی کی وجہ سے، تو باب العمرہ پر ایک گھڑی کے نیچے ان کو بٹھایا کہ تم دونوں یہیں بیٹھے رہنا، میں ان لوگوں کو ایک عمرہ کرا کے آ جاتا. میں نے سوچا تھا کہ طواف کرا دو پھر صفا مروہ میں لے جا کے سمجھا کے آ جاؤں گا، پھر یہ بڈھے بڈھو کو بتاؤں گا. تو ان کو کام پہ لگا دیا، طواف کرایا، صحیح پہ لگایا، اور پھر میں وہ بڈھے بڈھی کو ڈھونڈنے آیا، وہ غائب. تو میں نے تو انا للہ پڑھ لی کہ ارے یہ تو آتے ہی آج پہلا دن اور گم ہو گئے، ابھی بڈھوں کو ڈھونڈیں گے کہاں، اور وہاں تو گئے تو گئے. تو میں ٹینشن میں ہوٹل پر گیا تو وہ تو ماشاء اللہ شرٹ پینٹ انسرٹ کر کے بڑے میاں تیار سر منڈوا کر کے. تو میں نے کہا کہ آپ کا عمرہ تو کر ڈالا ہے. تو میں سوچوں کہ وہ نوجوانوں کا نہیں ہوا نہیں بڈھے کا کیسے ہو گیا ہوگا عمرہ, یہ کون سی اسپیڈ سے چلے کہ ان کا عمرہ ہو گیا. اپنے کام میں لگ گئے. چار دن کے بعد ان کے حجرے کے سب نوجوان لوگ بڈھے بڈھی کو پکڑ کے لے کے آئے کہ وہ تو آپ نے وہاں گھڑی کے نیچے بٹھایا تھا تو انہوں نے کعبہ دیکھا, اللہ کا گھر دیکھ لیا, عمرہ ہو گیا, چلو جا کے سر منڈوایا اور احرام کھول کے شرٹ پینٹ پہن کے مست سگریٹ پی رہے بیٹھ گئے. میں نے کہا آپ چار دن میں ممنواتے احرام کتنے ہوئے گننا چالو کرو تو 28 بکرے دینے پڑیں گے تم دونوں کو, اور اسی عمرے کی قضا کرنے وہ کرنا وہ الگ اپنی جگہ کے اوپر. تو واتم الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فما استیسر من الهدی. بہت سے فقہ تداخل کے قائل ہیں اگرچہ اس مسئلے میں. سو اگر تم کو احصار کر دیا جائے یعنی تم کو روک دیا جائے یعنی اس کا اتمام کرنے سے تم کو کوئی روک لے, کون روکے؟ دشمن. یعنی تم نے احرام باندھا اور دشمن اب تم کو مکہ جانے نہیں دیتا. او نحوی, یہ او نحوی کا لفظ بڑھا کر علامہ سیوطی نے خطبے میں جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ میں راجِ تفسیر ذکر کروں گا. وجہ کیا, شوافے کے یہاں احصار کا ایک ہی سبب ہے آدھا کی طرف سے احصار ہو جائے. احناف کے یہاں احصار کے بہت سارے اسباب ہیں, عام ہیں. احرام باندھنے کے بعد آدمی ایسا سخت بیمار ہو گیا کہ اب حرم نہیں جا سکتا, یہ احصار ہے. جبکہ شوافی اور مالکیہ کے یہاں صرف دشمن کا روکنا احصار سمجھا جاتا ہے, اور اس دور کے اندر احناف کے مسلک کو لیے بغیر کسی کو چارہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک بعض مرتبہ احرام باندھ کے پہنچے اور جو ہے دیکھا تو کہا تمہاری پاسپورٹ تو ایکسپائر ہو گئی ہے تو اب جا ہی نہیں سکتے, پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئی اور آخری فلائٹیں تھی, کیسے جلدی بنے گی, ایسا ہو گیا. یا تمہاری ٹکٹ جو ہے وہ فلائٹ تو کل تھی اور رات 12 بجے تاریخ بدل دی, تم کو معلوم نہیں. اس میں بہت گڑبڑی ہوتی ہے, رات 1 بجے کی جو فلائٹ ہوتی ہے اس میں آئندہ کل کی تاریخ لگتی ہے اور لوگ کل کی سمجھ کر کے آرام سے جاتے ہیں, تو فلائٹ تو کل چلی گئی تمہاری اور اب کوئی فلائٹ میں حج تک گنجائش ہے ہی نہیں, کسی فلائٹ میں جگہ ہی نہیں ہے, ایسا پیش آ جاتا ہے. بعض مرتبہ حج ٹرمینل بند ہو جاتا ہے اور وہ لوگ پوری دنیا کے ایئرپورٹوں پر ای میل کر دیتے ہیں کہ اب کسی حاجی کو فلائٹ میں مت بٹھانا, 5 ضلع جو گئے ہم نے حج ٹرمینل بند کر دیا, اب حاجی الاؤ نہیں ہے. اب جو سعودی ایسے آنا چاہتے ہیں ان کو کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر اتاریں گے, حج ٹرمینل پر نہیں اتاریں گے, ایسا ہو گیا. احناف کے مسلک کو لیے بغیر چارہ ہی نہیں کسی کو اس مسئلے میں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اگر تم کو احصار ہو جائے تو جو ہدی کا جانور تم کو میسر ہوئے وہ تم کو جو ہے ذبح کرنا پڑے گا, اور ہدی کی کم سے کم مقدار بکری ہے, کم سے کم بکری, بڑا جانور بھی تم کاٹ سکتے ہو. اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بڑھاپے کی وجہ سے احصار ہو جائے, یعنی پہلے جو ہے اچھا بھلا چنگا تھا احرام باندھا اور ایک دم جو ہے اس کو کمزوری لاحق ہو گئی, یا لنگڑا لولا معذور نعوذ باللہ ہو گیا, یہ بھی احصار کی ایک شکل ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, اب احصار میں کیا کرنے کا, تو آیت کی تفسیر کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. احناف کا مسلک اس سلسلے کے اندر یہ ہے, احناف نے آیت کا مطلب یوں لیا کہ جس جگہ احصار ہو گیا تو جس حاجی کو احصار ہوا وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہہ دے کہ تم میری طرف سے حرم میں جا کر کے ایک بکری کاٹ دینا، جانور ذبح کر دینا، اور پرانے زمانے کے اندر جو ہے لوگ جب پیدل یا اونٹ گھوڑے گدھے کچر پر جاتے تھے تو بھی ان کو مقدار معلوم تھی کہ اتنے دن میں تو مکہ پہنچ جائیں گے، طے رہتی تھی قافلوں کی مقدار، آج یہاں ہے کل وہاں، پرسوں وہاں، پھر وہاں پہنچ جائیں گے، تو دن طے کر لے کہ بھائی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، ذی القعدہ کی یا ذی الحج کی فلاں تاریخ کو، اندازہ یہ ہے کہ آپ کا قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، احتیاطاً ایک آدھ دن زیادہ، اس دن تم جو ہے میری طرف سے جانور ذبح کرنا، میں یہاں پر اپنا احرام کھول ڈالوں گا۔ تو ہمارے یہاں محلہ سے مراد لیا گیا ہے حدی کی جگہ، یعنی حدود حرم، وہاں بھیج کر کے جانور ذبح ہوئے یا وہیں لے کر ذبح ہوئے یا تمتع بسوق الحدی ہو اور گھر سے لے کر چلے ہو تو جانور بھیج دینے کا اور وہاں ذبح ہو جائے، اس متعینہ دن کے اوپر احرام کھول دینا۔ کون؟ جس کو احسان ہو گیا وہ آدمی، اور ابھی اس زمانے میں تو اس کی شکلیں بہت آسان ہیں، احسان ہو گیا مکہ میں کسی کو فون کر دو کہ ایک بکرا کاٹ ڈالو، میں احرام کھول ڈالتا ہوں۔ بعض ادارے ہیں، بعض تنظیمات ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے، اس پر ان کو ای میل لکھو اور جو ہے کارڈ سے پیسے کٹوا دو، وہ لوگ بکرا کٹوا دیں گے اور احرام کھول ڈالو، میل آ جائے گا ایک گھنٹے میں، تمہارا بکرا کٹ گیا تو احرام کھول ڈالنے کا، بڑی آسان شکلیں ہو گئی۔ تو یہ ہے احسار کی صورت میں تلافی کی ترتیب۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا، اے لا تتحللو، کہ تم احرام سے حلال مت بنو یہاں تک کہ حدی کا جانور اس کی جگہ پر پہنچ جاوے، یعنی جس جگہ احسار ہوا اسی جگہ کے اوپر ذبح کر دیا جاوے۔ جہاں رکاوٹ آ گئی، ایئرپورٹ پہ رکاوٹ آئی، ایئرپورٹ پہ بکرا کاٹ ڈال دیا، جہاں احسار ہوا وہاں پر جو ہے اس بستی میں، اس شہر کے اندر، عین اس جگہ مراد نہیں ہے شوافے کے یہاں بھی، وہ جہاں احسار ہوا اس جگہ کے اوپر وہ بکرا کاٹ ڈالے اور احرام پھر کھول ڈالے۔ تو جانور کو ذبح کرے گا حلال ہونے کی نیت سے، اور اس جانور کا گوشت مسکینوں پر تقسیم کرے گا، اس کے بعد حلق کرائے گا، اس طریقے سے اس کا احرام کھل جائے گا۔ یہ ترتیب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمائی ہے، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدود حرم کے اندر جانور کا ذبح ہونا ضروری۔ محلہ سے مراد احناف نے حدود حرم کو لیا ہے، اس لیے کہ یہ جانور چلا تھا وہی کے لیے، اس کی منزل تھی حدود حرم، محلہ۔ اور دلیل صلح حدیبیہ والا واقعہ، اناف کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں آتا ہے، اور جب سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو احسار ہوا کہ احرام باندھا، مکہ پہنچے، حدود حرم تک حدیبیہ میں پہنچ گئے، مکہ والوں نے عمرے کا ویزا نہیں دیا، اور دم احسار جب ذبح کرنے کی باری آئی تو حدود حرم والے حصے میں حضور اور صحابہ نے جانور ذبح کیے اور پھر اپنا احرام کھولا۔ یہ احناف کی دلیل ہے۔ شوافی کیا فرماتے، نہیں نہیں نہیں، حدیبیہ حرم میں نہیں، ہم کہتے تھوڑا حصہ حرم میں، باقی حصہ حرم میں نہیں ہے، یہ ترتیب جو ہے اپنائی گئی۔ تو ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله۔ اب دیکھو یہاں ایک قاعدہ سمجھو، پہلے بھی الہدی آیا، بعد میں بھی الہدی آیا، پہلا الہدی بھی معرفہ ہے، دوسرا الہدی بھی معرفہ ہے، اور قانون یہ کہ معرفہ کا اعادہ معرفہ کے ساتھ کیا جائے تو دوسرا معرفہ پہلے معرفہ کا عین ہوا کرتا ہے، اس لیے یہاں دوسرے الہدیے سے مراد لینے کا پہلا والا ہدیہ، اس لیے کہا المذکور جو اوپر ذکر کیا گیا، یعنی جو ہدی تم لے کے چلے تھے وہی ہدی حدود حرم میں بھیجو اور ذبح کرواؤ، تمتع بسوک الہدی. جی،
اور تم حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پورا کرو، یعنی کہ ان دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے دنوں کو ادا کرو. تو اگر تم دشمن یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے احسار ہو جاؤ تو حجی کا جو جانور تمہارا وہ میسر ہو تمہارے اوپر اس کا ذبح کرنا ضروری ہے، اور وہ ایک بکری ہے، اور تم اپنے سروں کو حلق کروا کے حلال مت ہو یہاں تک کہ حجی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، اس طور پر کہ اس کا ذبح کرنا حلال ہونا ہوگا اور وہ ایسا ہی کی جگہ پر ذبح کرنا ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چنانچہ اس جگہ حجی کے جانوروں کو حلال ہونے کی نیت سے ذبح کیا جائے گا اور وہاں کے مسکینوں کے اوپر اس کا گوشت تقسیم کیا جائے گا اور اس طریقے پر حلت حاصل ہو جائے گی.
Thank you.